لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو أناس بإمامهم صلوات على محمد. عزاداران مظلوم سید الشہداء، ولایت اور حاکمیت امام معصوم کے عنوان سے بتوفیق الہی آج کی ساتویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس کلی عنوان کے ذیل میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے امام حق و امام کفر. کل کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے عرض نہ ہو پائے. کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن چونکہ سلسلہ گفتگو ہے تو آج کے موضوع پر بھی گفتگو کرنا ضروری ہے، تاکہ آئندہ جو آنے والی دو اہم گفتگویں ہیں ان کی مقدمہ سازی ہو سکے. اس لیے کوشش یہ رہے گی کہ اسی گفتگو کے اسی عنوان کے ذیل میں جہاں موقع ہوا کل کی گفتگو کے عنوان سے بھی کچھ مطالب عرض کیے جائیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم اس روز جو کہ قیامت کا دن ہے، اس دن ہر قوم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم فقط ایک امام کے ساتھ بلائیں گے، بلکہ ہر قوم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی جو گروہ جو امت جس شخص کی پیروی کرے گی اس امت کو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں لفظ امام ایک عام اصطلاح ہے. عام سے مراد جو لفظ عموم پر دلالت کرے، یعنی لفظ امام کیا کئی افراد پر صدق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی لفظ امام کا مصداق کوئی ایک شخص یا ایک فرد نہیں ہے بلکہ مختلف افراد ہیں. جو حق کی امامت اور رہبری کرتا ہوا نظر آئے گا وہ امام حق ہے, جو کفر کی سربراہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ امام کفر ہے, جو کسی قوم کسی امت کی سربراہی کرے اسے اس امت اور قوم کا امام کہیں گے, جو کسی جماعت کی سربراہی کرے وہ جماعت کا امام ہے, اور جماعت کا امام وہ ہوا کرتا ہے. مثلاً اگر میں کہوں کہ میں کسی جماعت کا امام ہوں تو میرا کام فقط نماز پڑھانا نہیں ہے, میں پیش امام نہیں ہوں, میں امام جماعت ہوں. فرق ہے دونوں اصطلاحوں میں. امام جماعت کا کام فقط نماز پڑھانا نہیں ہے, کیونکہ نماز تو سب کو پڑھنا آتی ہے. امام جماعت کا کام ہے اس جماعت کی تربیت کرنا, ان تمام افراد کو جو ایک گروہ کی صورت میں ہیں, جو ایک جماعت کی صورت میں ہیں, ان کی تربیت کرنا, انہیں ایک ہدف دکھانا اور اس ہدف کی طرف لے کر جانا, یہ ہے امام جماعت کا کام. کیونکہ وہ قرآن کی نگاہ میں امام ہے, اس کا کام رہبری ہے, اس کا کام سرپرستی ہے اپنے حد تک, جو اس کی حد ہے, جو جس محدودے میں وہ ہے, جو اس کی باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ان قوانین کے اعتبار سے اس کو اس جماعت کی رہبری کرنی ہے, یہ ہے امام جماعت. بس امام ہمیں دو اصطلاحیں امامت کی متعارف کرا رہا ہے, ایک ہے امام حق اور ایک ہے امام کفر. کہاں پر؟ جب پروردگار متعال نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا, تو یہ وہ امام ہے جو خدا کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے, حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے, تو یہ امام امام حق ہے, کیونکہ اس کا منبع, اس کا سورس حق سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہے. لیکن ایک مرتبہ کہا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر, فقاتلوا ائمۃ الکفر, کہ جو یہ ائمہ کفر ہیں ان کا قتال کرو. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ ان کو راہ حق سے ہٹاؤ. اور غور کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا پروردگار متعال نے کہ فقاتل الکفر, کفر کا قتال کرو, نہیں, کہہ رہا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر, نقطہ ہے یہاں پر, یعنی کفر کے امام کا قتال کیا جائے. کیونکہ کفر کا جو امام ہے وہ ایک تھیوریٹیشن ہے, کفر کا جو امام ہے وہ ایک آئیڈیولوجسٹ ہے, وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ وہ زمانے میں ایک آئیڈیولوجی دے رہا ہے جس کے تحت کفر کی امت وجود میں آ رہی ہے. تو قتال کرنا ہے اس آئیڈیولوجی کا, نہ کہ ایک شخص کا. کربلا میں جو امام کفر کی طرف سے آئیڈیولوجی آ رہی تھی, حسین نے اس آئیڈیولوجی کے جڑوں کو کاٹ دیا. یہ ہے حسین ابن علی. جو تھیری, جو آئیڈیولوجی امام کفر کی طرف سے کربلا کے میدان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس معاشرے میں, حسین ابن علی نے ان جڑوں کو کاٹ دیا. اس کے بعد جو آئیڈیولوجی پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوئی وہ تھی آئیڈیولوجی امام حق. یہ ہے فرق امام حق اور امام کفر کا. اب ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں, غور کیجیے گا. امام کفر کیا کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں جہاں امام حق کا طرز عمل کیا ہے کہ معاشرے میں جہاں جہاں امام کفر کی جو بھی نظریہ ہے، جو بھی سوچ ہے، وہ جس جس شکل میں معاشرے میں جس جس جگہ جس صورت میں موجود ہے، امام حق اس کا بطلان کرتا ہے، اس کے کفر کو عیاں کرتا ہے، تاکہ وہ آئیڈیالوجی معاشرے میں ایجاد نہ ہونے پائے، زور نہ پکڑنے پائے، اس کا اثبات نہ ہونے پائے. لیکن امام کفر اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہے. وہ کبھی بھی امام حق کو کسی علمی میدان میں مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا منبع اور اس کی سورس کیا ہے، اس امام حق کی. اس کو علمی اور منطقی میدان میں شکست دینا ناممکن ہے، اس لیے وہ اپنی کامیابی، اپنی سکسیس کے لیے ایک الگ راہ کا انتخاب کرتا ہے، ایک الگ حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے. کیونکہ امام کفر کی نگاہ میں، نظام کفر کی نگاہ میں، جنگ دو تفکرات کی نہیں ہے، دو اس کی نگاہ میں جنگ حق اور باطل کی نہیں ہے. اور جو میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اوائل گفتگو سے واضح کر دوں، کیونکہ بحث تھوڑی سی علمی ہے، بہرحال آپ سب انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں. جو اعتقادات کی باؤنڈریز ہیں نا، اس سے تھوڑا سا بلند ہو کر اس گفتگو کو سننے کی کوشش کیجیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. امام حق کی نگاہ میں جنگ حق اور باطل کی نہیں ہے، بلکہ جنگ دو خداؤں کی جنگ ہے. انشاءاللہ کہ کفر کے فتوے نہ لگیں، لیکن جنگ دو خداؤں کی ہے. یعنی کیا؟ اس کی نگاہ میں ایک آسمانی خدا ہے اور ایک خود ساختہ زمینی خدا ہے. جنگ ان دو تفکرات، ان دو آئیڈیالوجیز کی ہے. وہ جو آسمانی خدا ہے، اس کی مداخلت کو یہ زمینی خدا برداشت نہیں کرتا. زمینی خدا کون ہے؟ فرعون، نمرود اور اس جیسے دوسرے افراد جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انا ربکم العلا، میں تمہارا اعلی رب ہوں. یہ ہے زمینی خدا. یہ آسمانی خدا کی کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تمام مداخلتیں ہیں جو ان کی نگاہ میں ہیں، اس کی تمام آئیڈیالوجیز، اس کے تمام احکام ان کے تمام عزائم اور اہداف کی راہ میں رکاوٹ ہیں. یہاں تک بات واضح ہے؟ بس جنگ دو تفکرات کی ہے، ایک آسمانی خدا کی اور ایک زمینی خدا کی. اور یہ جو زمینی خدا ہے، یہ تمام امت سے یہ چاہتا ہے کہ تمام امور زندگی میں اس کی پیروی کی جائے. یعنی نمرود کی جو فکر ہے، جو شداد کی فکر ہے، جو فرعون کی فکر ہے، اگر میری بات پہنچ رہی ہے، تو فکر یہ ہے کہ کسی بھی امر میں تم اس مادی عالم سے باہر نکل کے سوچنے کی کوشش نہ کرو. لیکن پھر جب سوال ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے کہ پھر یہ جو خلقت کا نظریہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور کسی نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے اس کے پاس ایک پلان، ایک حکمت عملی تیار ہے. وہ بگ بینگ تھیوری دے گا، جیسے آپ کی خدمت میں بھی پچھلی گفتگو میں عرض کیا، بگ بینگ تھیوری دے گا کہ جو کہے گی کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود خلق ہوئی. پھر وہ تھیوری آف ایولیوشن دے گا اور کہے گا کہ انسانیت انسان نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانیت سے تبدیل ہوئی ہے. انسان سے وہ اشرف المخلوقات کا منصب چھینے گا تاکہ اسے حیوان بنایا جائے اور پھر حیوان کے غلے کو جس سمت میں چرانے بھیجا جائے وہاں وہ چرنے چلے جائے بغیر چوں چرا کیے. حیوان کو اسی لیے کہتے ہیں چوں چرا, اسے چرتا ہے, وہ کوئی سوال نہیں کرتا. پھر آگے بڑھ کے فیمنزم کا نظریہ دیا جائے گا, عورت کو اس کے گھر سے باہر نکالا جائے گا اور اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. پھر پوسٹ ماڈرنائزیشن کا نظریہ دے کر انسان کو ملحد ایتھیسٹ بنایا جائے گا تاکہ انسان کاملاً طور پر آزاد ہو جائے ہر قید و بند سے. پھر نظریہ دیا جائے گا بلیک اینڈ وائٹ پیپل کا, اور کہا جائے گا کہ کالے گوروں کے غلام ہیں, کالے خلق ہی اس لیے کیے گئے تھے تاکہ گوروں کی غلامی کر سکیں, اور جو غلام ہوتے ہیں وہ حیوان ہوتے ہیں, اور حیوانات کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ اپنے سردار کی تبعیت کرتے ہیں, اس کے حکم سے چلتے ہیں. یہ ہیں دنیا کے رب. اصلی موضوع کی طرف وارد ہو رہا ہوں. اور ان ارباب کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے ان کے بیان یہ ہیں کہ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ حیوان ہیں, انہیں مر جانا چاہیے. اشارہ کس طرف ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کہاں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. نام لینا مقصود نہیں ہے. یہ ہے نظریہ رب جہان کا, جو اس جہان مادہ کا, جو خود ساختہ رب ہیں اس دنیا کے. لیکن ایک مرتبہ جب ان کی طرز عمل کو دیکھا جائے کہ کس حکمت عملی سے کام کرتا ہے فرعون, تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا پہلا حملہ جو ہے وہ ہے تحریف. اور تحریف کہاں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تحریف کی جاتی ہے متون دینی میں, کیونکہ متون دینی ہے خدا کی طرف سے احکام, احکام الہی. ان کی تحریف کی جائے تاکہ صحیح آئیڈیالوجی اس خدا کی طرف سے, اس کے نمائندوں کی طرف سے, ان کے امامان کی طرف سے انسانیت تک نہ پہنچنے پائے. اسی لیے سب سے پہلے تورات کو تحریف کیا گیا, پھر انجیل کو سولی پر چڑھایا گیا تحریف کی, اب باری تھی قرآن کی. جب باری آئے قرآن کی تو پھر مقابلہ ہوا اصلی وارثین قرآن سے. انہوں نے کہا تحریف کرنا چاہتے ہو, پہلے ہم ہیں, مقابلہ کرو. اپنی جانیں دیں لیکن اس کے باوجود تحریف نہ ہونے دی. اب سب واقف ہیں, قرآن ہمارے سامنے سالم حالت میں موجود ہے. وارد ہو رہا ہوں اپنی اصلی گفتگو میں. لیکن جب یہ ایک مرتبہ نظام باطل, امام کفر, یہ دیکھیے کہ اس متون دینی کی تحریف نہیں کی جا سکتی, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس امامان حق کی شخصیت کی تحریف کرتا ہے. ایک شخص کو ایک ملک میں گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد اس پر جب جرم عائد کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں. اس شخص نے اپنی جوان بیٹی کو تہخانے میں بند کیا ہوا تھا, ظاہراً مسیحی تھا, اور اس کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا. منبر کا تقدس ہے, ظلم کی توضیح میں وارد نہیں ہونا چاہ رہا. جب اس سے کہا گیا کہ تم ظلم کیوں کرتے تھے تو اس نے کہا میں کوئی ظلم نہیں کرتا. کتاب لے کر آیا, اس نے دیکھا, یہ دیکھو میرے پروفٹس یہی کام کیا کرتے تھے, کیونکہ اس پر پورا کا پورا میرا اختیار ہے, میں جو چاہے کروں, کیونکہ یہ میرے پروفٹس کی تعلیمات ہیں. نبی کے چہرے کو جب تبدیل کر دیا جائے, تحریف کر دیا جائے, تو معاشرے میں ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو حیوانوں سے بدتر ہیں, جس کے لیے خدا متعال فرما رہا ہے اولئک کل انعام بل ہم ازل اولئک ہم الغافلون. یہ حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بدتر. یہ تحریف متون دینی کا نتیجہ ہے. آئمہ نے اس تحریف کو تو انجام نہیں دینے دیا، لیکن ایک نظام باطل نے ایک کام کامیابی کے ساتھ کیا، اور آئمہ کی شخصیات کو تحریف کرنا شروع کیا. یہ یہود و نصارہ پہلی جنگ، بلکہ اس سے پہلے سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہے تھے، دقیق دیکھ رہے تھے، جسے آپ کہتے ہیں واچ کر رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اور جیسے ہی غدیر میں پیغمبر نے اعلان ولایت کیا، آپ کی ہماری زبان میں ان کے کان کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر اس کو راستے سے نہ ہٹایا گیا تو ہمارے لیے خطرہ ایجاد ہو سکتا ہے. اور پوری کوشش کی گئی کہ علی ابن ابی طالب کو راستے سے ہٹایا جائے. جب ناکام ہوئے اور امام نے ایک نئی آئیڈیالوجی پریزنٹ کی کہ 25 سال امام سکوت کی حالت میں ہے، تو کام شروع کیا گیا اس نظام کے خلاف کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو تحریف کر دیا جائے. امام نے یہاں سے ایک آئیڈیالوجی دی امت کو اور کہا دیکھو نظریہ یہ ہے کہ جب دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہارے پاس تلوار سے جہاد کرنا ممکن نہ ہو تو جہاد کے طریقے کو بدل دو. جہاد کا کیا معنی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جہاد کا پہلے معنی دیکھ لیجئے. جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنے کے، اور جہاد کا ایک اور معنی جو ہمارے معاشرے میں غالب ہے وہ ہے تلوار چلانا. تائید کریں گے ایسا ہی، یا کوشش کرو یا تلوار چلاؤ، یہ جہاد کے دو معنی ہیں ہمارے معاشرے میں. کیا تمام کوششیں کرنا جہاد ہے یا فقط تلوار چلانا جہاد ہے؟ ایک شخص علم کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے، کیا وہ جہاد کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاد کر رہا ہے، بہت پڑھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے علم کی راہ میں. ایک شخص ذریعہ معاش کے لیے صبح سے شام محنت کر رہا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے ذریعہ معاش میں، کیا واقعاً یہ جہاد ہے؟ ایک شخص ایک علمی کتاب لکھ رہا ہے، کیا واقعاً وہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے. ثابت کرتا ہوں اپنی بات کو. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے جہاد کیجئے، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. نبی کی تاریخ آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے یقیناً. پیغمبر نے کفار سے جہاد کیا کیا بدر میں جہاد کیا، احد میں جہاد کیا، حنین میں جہاد کیا، خندق میں جہاد کیا، خیبر میں جہاد کیا، تبوک میں جہاد کیا، موتا میں جہاد کیا، ہر جگہ جہاد کیا پیغمبر. لیکن پیغمبر کا منافقین سے جہاد دکھائی ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتائیں، میں استفادہ کروں گا. پیغمبر کا منافقین سے جہاد کہاں ہے؟ میں نے دیکھا، مجھے نہیں ملا. کوشش اور تلوار چلانے کے معنی میں نہیں ملا، لیکن ایک اور جگہ مجھے پیغمبر کا جہاد مل رہا ہے. پیغمبر جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے پیغمبر کی شان میں، بلند صلوات محمد والے. یا علی مدد. پیغمبر جنگ تبوک سے لوٹ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ ایک پہاڑ کے ایک باریک مقام سے پیغمبر کی اوٹنی کو رد ہونا ہے. پہلے بھی بہت دفعہ کوشش کی گئی تھی، ایک اور کوشش کا موقع ملا، ان کی نظر میں شاید یہ جہاد تھا. کچھ افراد پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے، بڑے بڑے پتھر ان کے ہاتھ میں، اور کہا جیسے پیغمبر کی اوٹنی اس مقام پر پہنچے گی، پتھر پھینک دیے جائیں گے، پیغمبر کی اوٹنی اپنا توازن کھوئے گی اور ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے. جیسے ہی پیغمبر یہاں پہنچے، عمار یاسر پیغمبر کے ساتھ ہیں،
اور ایک مرتبہ آسمان پہ بجلی چمکی، پورا آسمان روشن ہوا، اور یہ جتنے بھی منافقین کھڑے تھے ان کے چہرے واضح ہو گئے. عمار نے دیکھا، کہا یہ افراد، بڑے بڑے افراد، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ. عمار یاسر نے کہا کہ پیغمبر، ان افراد کو تو زمانے میں آشکار کر دینا چاہیے، پوری امت مسلمہ کو بتانا چاہیے یہ افراد ہیں جو آپ کے قتل کی سازش کر رہے تھے. پیغمبر نے کہا نہیں عمار، یہ افراد کے نام کسی سے نہ لینا. اور عمار پیغمبر کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، وہی دوسری نگاہ قبلہ، دوسری نگاہ. عمار نے ایسی تبعیت کی کہ وہ نام تاریخ میں ملے ہی نہیں کہیں، کیونکہ پیغمبر جہاد کر رہے تھے اس وقت. پیغمبر جانتے تھے کہ اگر ان افراد کے نام معاشرے میں لے دیے گئے تو تلواریں چلیں گی، خون بہے گا، نقصان ہوگا اسلام کا، اس لیے سکوت. یہ پیغمبر کا جہاد ہے. پیغمبر نے تلوار سے کام نہیں لیا، پیغمبر نے ایک نئی روش دکھائی امت کو کہ ایسے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے. پیغمبر کے جانے کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے سکوت اختیار کیا. 25 سال امام سکوت کی حالت میں ہے، لیکن امام خانہ نشین نہیں ہے، امام خاموش نہیں بیٹھے. امام نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے کان بند نہیں کیے ہوئے، امام ان 25 سالوں میں جہاد کر رہے ہیں. کیونکہ اگر امام کا جہاد نہ ہوتا تو معاشرے میں اسلام نہ بچتا. امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے 10 سال جہاد کیا، امام حسین علیہ السلام نے 11 سال 10 سال جہاد کیا، اور جب ضرورت پڑی تو امام حسن مشتبہ نے صلح کے ذریعے، قلم کے ذریعے جہاد کیا ہے، اور حسین ابن علی ابن ابی طالب نے تلوار کے ذریعے جہاد کیا. روش میں فرق ہے، ہدف ایک ہے. امام سجاد علیہ السلام نے 34 سال خاموش رہ کر اس معاشرے میں اسٹریٹجی کو پلان کیا، اپنی آئیڈیالوجی پیش کی، جس کا نام ہے مجسم نام ہے اس آئیڈیالوجی کا، صحیفہ سجادیہ. یہ امام کا جہاد ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے عرض کیا، جس کے نتیجے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرمائے، 4000 افراد درس لے رہے ہیں امام سے. اس جہاد کا نتیجہ یہ تھا کہ جس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کا جہاد یہ تھا کہ جس زمانے میں حسین کا نام لینے سے لوگ ڈر رہے تھے، ایک زمانہ وہ آیا کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت جامع کبیرہ لکھی. زیارت جامع کبیرہ امت کے حوالے کر رہے ہیں، جہاں امامت کے لیے ایک فضیلت بیان کرنا مشکل تھا، وہاں امام فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، رسالت کی معدن ہیں آپ. 60 ہجری میں، 61 ہجری میں اس کا بیان ممکن نہیں تھا. بس جہاد ہے کیا؟ ایک مرتبہ پہ پیغمبر کے لیے مدینہ میں اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے. تعریف پیش کرنے جا رہا ہوں جہاد کی. پیغمبر کے لیے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ دیبل خزائی عبد الملک بن مروان کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں، یہ ہے جہاد. یعنی جہاد کی جو کلی تعریف ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حق کو اس صورت میں بیان کرنا جب دشمن اس کے سامنے رکاوٹ بنا ہو، اس رکاوٹ کے حصار کو توڑ کر حق کو بیان کرنا، یہ ہے جہاد. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ، ایک کتاب لکھی جائے، معمولی تاریخی کتاب، یہ جہاد نہیں ہے. شاید ہر کتاب لکھنا جہاد نہیں ہے. ایک کتاب لکھی گئی، آپ نے کہا بڑی محنت کر کے اس شخص نے 10 سال میں ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام تھا آیات شیطانی، سلمان رشدی، کتاب لکھ رہا ہے سیٹینک ورسز، دین کی جڑوں پر حملہ کر رہا ہے. کیا یہ جہاد ہے؟ یہ امام کفر کی تبعیت ہے، یہ نمائندگان کفر ہیں جو اس قسم کے کام انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ شہید اول زندان میں 7 دن میں لما کی کتاب لکھ رہے ہیں، فقہ کی کتاب، تاکہ فقہ اہل بیت، فقہ صادق حفظ ہو سکے. زندان میں اس شہید اول نے جو کیا ہے اس کا نام ہے جہاد. فرق ہے جہاد میں، ایک معمولی سی کوشش کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش جو حق کی راہ میں کی جائے، جس کے سامنے باطل رکاوٹ ہو اس رکاوٹ کو توڑ کر اس ہدف تک پہنچنا، یہ ہے جہاد. یہ جہاد ہمیں سکھایا ہے امامت نے، مختلف روشوں سے، مختلف آئیڈیالوجیز سے، کہ کیسے معاشرے میں کس طریقے سے جہاد کیا جائے. آج بھی وقت کا امام ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم جہاد کریں. ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں اس کی شرائط کے اعتبار سے دشمن کے مد مقابل کھڑے ہونا، یہ ہے جہاد. آپ جہاد کر سکتے ہیں، آپ جہاد کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ جہاد کر سکتا ہے. وہ خواتین جو پس پردہ بیٹھی ہیں وہ جہاد کر سکتی ہیں. ان کا جہاد اس اولاد کی تربیت ہے جو ان کی گود میں ہے. یہ تربیت کر کے امام کا سپاہی بنائیں، یہ ہے جہاد. یہ وہ تفکر، وہ آئیڈیالوجی جو امام حق نے پریزنٹ کی ہے، یہ ان بچوں کے ذہنوں میں اتاریں. جبکہ یہ جب یہ جوان ہو تو یہ حسینی جوان ہو، ان کے قلوب میں اصحاب حسینی کے جذبے ہوں. یہ ہے ماؤں کا جہاد اس زمانے میں. ہوشیار رہیں، باطل کی اسٹریٹجی سے غافل نہ ہو. ہمارے گھروں میں ہر کونے تک رسائی موجود ہے آج باطل نظام کی، امام کفر کی. جانتے ہیں آپ، صرف تذکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاتھ میں آج کل ٹیبلٹس اور فونز ہیں، ان سے یزیدی لشکر بھی تیار ہو رہے ہیں اور حسینی بھی. دیکھنا یہ ہے کہ میری یہ انگشتر شہادت، یہ جو انگلی ہے شہادت کی جس سے مجھے شہادت دینی ہے، یہ کہاں چل رہی ہے. اس کا ہدف حسینی تعلیمات ہیں یا یزیدی تعلیمات؟ زیارت امین اللہ ہم پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. کون سی زیارت ہے یہ؟ اس کی ایک عبارت ہے، اشہد انکا جاہدت فی اللہ حق جہاد. زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے کہ جو ہر قبر امام، قبر معصوم پر پڑھی جا سکتی ہے. فتح کے جملہ ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین، اس کو تمام ائمہ کے نام سے تبدیل کرتے رہیے. جس قبر مطہر پر جائیں گے وہاں جا کے آپ سلام پیش کر سکتے ہیں زیارت امین اللہ کی صورت میں. یہ زیارت امین اللہ. جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد انکا جاہدت فی اللہ حق جہاد. میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا. یہ کون سا جہاد ہے؟ حسین نے تلوار سے جہاد کیا، لیکن امام صادق علیہ السلام نے زبان سے جہاد کیا ہے. بس جہاد کا معنی تلوار کا معنی نہیں ہے، یہ دشمن کی وہ تحریف ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کہ امت مسلمہ میں داعش جیسے خبیصوں کو جنم دے کر اسلام کے جہاد کے نام کو برباد اور بدنام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے، جہاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہاد ہمارے دین کی اصل ہے، جہاد اصول دین ہے. اصول دین کیا ہوا کرتے ہیں؟ معذرت، فروع دین ہے جہاد. اور فروع دین کہاں سے ایجاد ہوتے ہیں؟ اصول دین سے. مثال سے آپ کے ذہن کو تقرب ذہنی کے لیے مثال سے آگاہ کر دوں، واضح کر دوں، اصول دین کی مثال ایک درخت کی مثال ہے، درخت کے تنے کی مثال ہے، اور فروع دین اس کی شاخیں ہیں. یعنی اصل توحید، اصل نبوت اور اصل امامت اس درخت میں اس تنے کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ جو نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، یہ جہاد ہے، یہ امر بالمعروف نہیں عن منکر، یہ تولّا، یہ تبرع، یہ اس پیڑ کی شاخیں ہیں، اور پیڑ کی شاخیں ثمر اور پھل دیا کرتی ہیں۔ اگر ان میں تحریف کر دی جائے تو یہ شاخیں خراب ہو جائیں گی اور ان سے کبھی ثمر وجود میں نہیں آئے گا، ان سے کبھی پھل نہیں نکلیں گے۔ ان شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ اگر جہاد کے معنی معاشرے میں تحریف ہو گئے تو سمجھیے ان دس شاخوں میں سے ایک شاخ ٹوٹ کے گر گئی۔ یہ اصل سے جو فر نکل رہی ہیں، اصول دین سے جو فروع دین نکل رہی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے جہاد۔ یہ اتنی ہی مہم ہے جتنی نماز، یہ اتنا ہی مہم ہے جتنی زکوٰۃ، یہ اتنا ہی مہم ہے جتنا روزہ اور حج، کیونکہ یہ دین کی فر ہے۔ ان دس کو نو نہیں کیا جا سکتا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی تحریف نہ ہونے دی جائے دین میں، کیونکہ جب دین میں تحریف ہوتی ہے تو ہم اپنی ایک فر کو کھو دیتے ہیں، اور جب دس کی دس شاخیں ٹوٹ گئیں دین کی، دس کی دس پر حملہ ہے نا، نماز میں تحریف ہے، روزے میں تحریف ہے، جہاد میں تحریف ہے، حج میں تحریف ہے، ہر جگہ فساد ہے، تولا میں تحریف ہے، تبرع میں تحریف ہے۔ جیسے امامت نے ہمیں تبرع سکھایا، ہم اس طرح تبرع نہیں کر رہے۔ جس طرح امامت نے ہمیں تولا سکھایا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، ہم ایک لیول، ایک رتبہ اوپر جا کے تولا کریں گے، ہم تبعیت امام نہیں کر رہے۔ اس طرح دس کی دس شاخیں درخت کی ٹوٹ جائیں گی، اور جو باقی رہ جائے گا وہ ہے فقط تنا، جس سے کوئی ثمر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی جب فر پہ عمل نہیں ہوگا تو اصل خراب ہو جائے گی۔ پھر حرف ہے توحید پر، پھر نہ توحید اصلی معنی میں باقی رہے گی، نہ نبوت اور نہ امامت۔ اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ آج بھی جہاد، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک صلوات پڑھے محمد والا، امام زمانہ علیہ السلام کی زیر نگرانی آج بھی 1200 سالوں سے جہاد ہو رہا ہے۔ اگر میں نہیں دیکھ رہا تو یہ میری نگاہ کا قصور ہے، لیکن امام کی آئیڈیالوجی کے تحت ہر معاشرے میں اس کی شرائط کے اعتبار سے جہاد کیا جا رہا ہے۔ قلم سے بھی جہاد ہو رہا ہے، تلوار سے بھی جہاد ہو رہا ہے، زبان سے بھی جہاد ہو رہا ہے، کوششوں سے بھی جہاد ہو رہا ہے۔ حوضہ علمیہ نجف اشرف، حوضہ علمیہ قم المقدس، یہ دونوں مقامات ہیں مقاومت کے، جہاد کے مرکز ہیں یہ دو جگہ۔ اگر آج یہ نہ ہوتے تو اسلام کے تفکرات نابود ہو چکے ہوتے۔ یہیں سے بیٹھ کر تو دشمن کے تمام تحریفات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج جو ایک تفکر 200 سال پہلے ایجاد کیا گیا، اور آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے جو محقق ہوا، ایک ملک جو اسلامی ملک ہے، نام سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا سوچ رہا ہوں ذہن میں نہیں آ رہا اس لیے نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں سے جو ایک نیا فرقہ اسلام کا ایجاد ہوا، اس نے جو تحریفات ایجاد کی ہیں اسلام میں، اگر یہ دو حوزے نہ ہوتے تو آج اسلام نابود ہو چکا ہوتا۔ یہی تفکر ہے جس نے داعش کی پشپناہی کی، یہی تفکر ہے جو آج اسرائیل جیسے ملعون کی پشپناہی کر رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہاں آپ مسلمان ہیں، لیکن جیسا آپ سے پچھلی گفتگو میں عرض کیا، یہ وہ مسلمان ہیں جو حسین ابن علی کے سامنے لشکر کشی کر رہے تھے۔ یہ ظاہری مسلمان ہیں، باطن سے یہ منافق ہیں۔ آج جہاد ہو رہا ہے، اور اگر ہم واقعاً امام کے لشکر میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجل ولیک الفرج وعافیت والنس وجعلنا من انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ، یعنی عوان و انصار میں خدا قرار دے مجھے امام کے، تو عوان و انصار اس معاشرے میں ہیں تو ان کا کیوں ساتھ نہیں دیتے ہم؟ موجود ہیں، ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ مقاومت کا مقام اور مرکز اس وقت واضح ہے کہاں ہے، مخالفت کی جا رہی ہے ہمارے درمیان سے، چاہ رہے ہیں کہ ان کے ستونوں کو توڑ دیا جائے، ان عمارات کو گرا دیا جائے، اور مخالفت پوری دنیا سے ہو رہی ہے، سات سمندر پار بیٹھ کر بھی باطل کے خیمے سے منافقت اپنی منافقت کر رہا ہے تاکہ ان ستونوں کو گرایا جائے. اشارہ کہاں ہے؟ آج انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنی بصیرت کی نگاہوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. امامت نے وہ جو دو نگاہیں ہمیں دی ہیں، مرکزیت کی نگاہ، معرفت کی نگاہ، کہ اگر دنیا میں سعادت بشری تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اس آئیڈیالوجی جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس معاشرے میں، اس کی تبعیت کرو تاکہ تمہاری وہ نگاہ روشن ہو کہ تمہارے وجود میں وہ آگ بھڑک جائے کہ جب تک تم امامت کو اس حاکمیت کے مقام پر نہ لے آؤ، خاموشی سے سکون سے نہ بیٹھ پاؤ. یہ امامت چاہ رہی ہے ہم سے، وہ آگ بھڑک جائے. انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے خون سے مومن کے قلب میں وہ حرارت، وہ آتش ایجاد ہو چکی ہے جو اب کبھی خاموش نہیں ہونے پالی. تو بس پھر آپ طے کریں کہ آپ مومن ہیں تو آپ کے وجود میں آگ ہے. آپ حسین کی حاکمیت کے لیے آخری سانس تک کام کریں گے. اگر آپ حسین کی حاکمیت کے لیے کام نہیں کر رہے تو ہمیں کہنے دیجئے کہ آپ منافق ہیں، آپ حسینیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں حسینیت پر، خدا کے نظام پر، امامت پر. فتنہ آخر الزمان ہے عزیزان گرامی، آنکھوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچہ ان کی گود میں، یہ مجھ سے سوال کرے گا، یہ آپ سے سوال کرے گا. اگر میں نے اس کو حقیقت نہ دکھائی تو یہ دنیا میں بھی سوال کرے گا، میرے جانے کے بعد بھی سوال کرے گا. اگر روز محشر تو میرا گریبان اس نے پکڑنا ہے. وہاں کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہاں ہر فرد ایک تشخص رکھتا ہے، ہر چیز مجسم حالت میں ہوگی، میری زبان، میرے کان، میری آنکھیں، میرا جسم مجھ سے سوال کرے گا اگر میں نے کوئی خدا نخواستہ گناہ انجام دیا. میری اولاد بھی مجھ سے سوال کرے گی کہ جب آپ جانتے تھے فرش عزا پر بیٹھتے تھے تو پھر آپ نے حسینی پیغام مجھ تک کیوں نہ پہنچایا. جن ماؤں نے، میں خاص طور پہ ماؤں سے، بہنوں سے جو پس پردہ ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں، ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہم حسینی پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان کے وجود کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے آخر الزمان. اس میں لوگ تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور اس گمراہی سے بچنے کی بہترین نشست، بہترین مجلس، مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے. یہ ہمیں راہ دکھاتی ہے، یہ ہمیں وہ نور دکھاتی ہے کہ جس سے ہمارا اصلی وجود، ہماری روح روشن ہوتی ہے. بے شک امام کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی کرامات ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ علی اگر آپ کے فضائل بیان کر دیتا تو آپ کی پاؤں کی زیر خاک کو لوگ تبرک کے طور پر اٹھا لے جاتے. کیوں کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ کیونکہ یہ وجود اقدس ہے کہ جس کے زیر پا جو خاک ہے وہ تک متبرک ہے. ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہی آج کی مجلس کا حاصل کلام ہوگا. ہم اپنے امام سے مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں. میں آئیڈیالوجی کا فرق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم اپنے امام سے مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، گھر بھی مانگتے ہیں، مادی نعمات بھی مانگتے ہیں، ہر چیز مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، کیوں نہ مانگیں؟ ہمارے امام ہیں، سرپرست ہیں، یہ وسیلہ ہے خدا اور امت کے درمیان، اسی وسیلے سے ہی سب عطا ہوتا ہے. مانگیں, اولاد بھی مانگیں, رزق بھی مانگیں, گھر بھی مانگیں, ہر مادی ضرورت, لیکن ذہن میں رکھیں یہ فقط حسین کی زیر پائے خاک ہے جو حسین ایسے ہی عطا کر دیا کرتے ہیں چلتے چلتے. لیکن اگر سعادت بشری چاہیے تو حسین کے وجود اقدس سے جو نور بلند ہو رہا ہے اسے اپنے وجود میں ضم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے حقیقت حسین. کیونکہ جب یہ نور اپنے وجود میں ضم کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو افراد وجود میں آتے ہیں وہ ہیں اصحاب حسین, جن کی نظر امامت کو دیکھنے کی مختلف ہو چکی ہوتی ہے. پھر ان کی نظر میں مادیات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, ان کی نظر میں اپنی جانوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ان کی وہ نگاہ روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہستی ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ حاکمیت کے مقام پر کیوں نہیں ہے. بے چین ہو جاتا ہے, اس کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ حاکمیت کا حق جس شخص کو ہے اس کی جگہ کوئی اور شخص مسند خلافت پر بیٹھ کیسے سکتا ہے. جب تک میں زندہ ہوں اس کی حاکمیت کے لیے کام کروں گا, گردن کٹوا لوں گا لیکن خاموش نہیں بیٹھوں گا. یہ وہ ہے جس کی وہ نگاہ روشن ہو جاتی ہے کہ اپنی امامت کے لیے, اپنے امام کے لیے آخری سانس تک کام کرتا ہے. یہ ہے اصحاب حسین. یقیناً آج بھی تو کہیں نہ کہیں ایسے افراد موجود ہوں گے نا جو امام سے مادی کچھ نہیں مانگتے. امام سے اگر فقط کچھ مانگتے ہیں تو اس عالم بالا میں, اس عالم ارواح میں حقیقی اتصال ہے. وہ حقیقی اتصال مانگتے ہیں اس عالم ارواح میں جو حسین کی اصلی حقیقت ہے, جو خیمے ابا عبداللہ میں حسین اصحاب حسین کو دکھا رہے تھے, اپنے اصحاب کو دکھا رہے تھے, دیکھو حبیب یہ ہے تمہارا مقام, مسلم یہ ہے تمہارا مقام, ادھر آؤ عابس یہ ہے تمہارا مقام. یہ کون سا مقام دیکھ رہے تھے؟ یہ اس دنیا میں نہیں تھے اصحاب, یہ اس عالم ملکوت میں حسین کی اصلی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہوئے حسین کی اصلی حقیقت کا مشاہدہ کر رہے تھے. حسین اس اصلی عالم میں انہیں اپنے مقامات دکھا رہے تھے, کیونکہ حسین نے ان کی اصلی آنکھوں کو, بصیرت اور معرفت کی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا. اور جب امام یہ مقامات دکھا رہے تھے تو ایک ننا 13 سال کا شہزادہ ان اصحاب کے بیچ میں بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. دیکھ رہا ہے امام اپنے اصحاب کو مقامات دکھا رہے ہیں. اب یہ منتظر تھا کب میری طرف امام مخاطب ہوں اور مجھ سے بھی کہیں قاسم یہ ہے تمہارا مقام. میں نے اپنی بات کو تمام کیا, لیکن اب امام نے قاسم سے مخاطب ہو کے کچھ نہ کہا اور امام نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا. قاسم کھڑے ہوئے, کہا امو آپ نے سب کو ان کے مقامات تو دکھا دیے, کیا کل شہادت میرے نصیب میں نہیں ہے؟ آپ نے مجھے میرا مقام نہ دکھایا. جانتے ہیں امام کے لیے مشکل ترین کام تھا کربلا میں فقط تصور کرنا کہ قاسم شہید ہو رہے, کیونکہ حسین کے پاس قاسم حسن کی امانت تھے. امام کے لیے قاسم کی شہادت کا تصور محال تھا, اس لیے امام قاسم سے یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ تم کل شہید ہوگے. قاسم کھڑے ہوئے, کبھی امام کے داہنے جانب آتے ہیں, کبھی باہنے جانب آتے ہیں, کبھی امام کا دامن پکڑ رہے ہیں, کبھی امام کی آستین پکڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں امام امو مجھے بھی تو میرا مقام دکھا دیجئے, مجھے کیوں میرا مقام نہیں دکھاتے؟ امام جواب نہیں دے رہے. قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں امو کل میں شہید ہوں گا یا نہیں, کل میرے نصیب میں شہادت ہے یا نہیں. امام جواب نہیں دے رہے. ایک مرتبہ قاسم خاموش ہو گئے, غمگین ہوئے, اور ایک مرتبہ کہا, امو میں یتیم ہوں نا, اسی لیے میرا جواب نہیں دے رہے نا. اب حسین سے نہ رہا گیا. حسین کے قلب میں قاسم کا یہ جملہ تیر بن کے وارد ہوا. قاسم کو امام نے بٹھایا, کہا قاسم بیٹھو. قاسم گھٹنیوں بیٹھے. کہا قاسم یہ بتاؤ, تمہاری نظر میں شہادت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا احلا من الاصل, شہادت میری نظر میں امو شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ معرفتی جواب سننا تھا حسین کو. اور حسین نے ایک مرتبہ کچھ اور سوالات کیے. ہر سوال کا قاسم نے ایک معرفتی جواب دیا. حسین جان گئے کہ قاسم شہادت کے مشتاق ہے. لیکن پھر بھی حسین سے یہ جملہ ادا نہ کیا گیا. حسین نے فقط اتنا کہا, بیٹا قاسم, کل تمام مرد مارے جائیں گے, حتیٰ علی اصغر. علی اصغر کا نام سننا تھا قاسم نے کہا, امو کیا دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ روز عاشور ہوا. قاسم جانتے تھے کہ امام نے اشارہ دے دیا ہے کہ میں بھی شہید ہوں گا. عباس کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے. بس چند لمحے اور آپ کی زحمت ہے تمام. قاسم عباس کے برابر کھڑے ہو گئے اور جنگ کا مشاہدہ کر رہے. حبیب جنگ کو گئے, قاسم عباس کی شکل دیکھ رہے ہیں, عباس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, عباس کے کیا تاثرات. ایک مرتبہ اکبر گئے. اکبر جب جنگ لڑ رہے تھے تو عباس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے. شاگرد ہیں عباس کے, کہا امو یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھو اکبر کس طرح سے جنگ لڑ رہا ہے, اکبر کی کیسی نگاہیں ہیں داہنے جانب, کیسے وہ پشت پر اپنے لشکر کو دیکھ رہا ہے, کیسے وہ بائیں جانب لشکر کو دیکھ رہا ہے, اکبر دیکھو کیسے جنگ لڑ رہا ہے. قاسم نے ایک مرتبہ معصومان سا سوال کیا, کہا امو یہ بتائیے اگر کوئی لشکر کے وسط میں جا کر پھنس جائے تو کیسے لشکر سے اپنے آپ کو باہر نکالے؟ قاسم آمادہ ہو رہے تھے, کیونکہ قاسم نے جنگ لڑنا تو سیکھی تھی لیکن کبھی قاسم وارد میدان نہیں ہوئے تھے. جانتے تھے جب جنگ لڑنے جائیں گے تو لشکر کے حصار میں آ جائیں گے. ایک مرتبہ قاسم جب اون محمد کی لاشیں آ گئیں, اکبر کی لاشیں آ گئیں, تو ایک مرتبہ قاسم گئے امو کے پاس, کہا امو اب تو اجازت دے دیں. حسین نے کہا نہیں, تمہیں اجازت نہیں ہے. قاسم گھٹنیوں کے بل امو کے سامنے بیٹھے, حسین کے سامنے بیٹھے. حسین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور حسین کے ہاتھ چومنے لگے. عباس نے جیسے ہی دور سے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے, کہا حسین کیا قاسم کو اجازت دے رہے ہیں؟ ادھر سے زینب نے دیکھا, زینب کا گریہ بلند ہوا, حسین کیا قاسم کو اجازت تو نہیں دے رہے؟ حسین نے کہا نہیں قاسم, تمہیں اجازت نہیں ہے. یتیم ہے نا, دل نازک ہوتا ہے, خیمے کی طرف پلٹا ہے. لا الہ الا اللہ, خیمے میں آئے, سر جھکا کر بیٹھ گئے, گریہ کرنے لگے. ام رباب قاسم کے پاس آئے, کہا قاسم کیا ہوا, نالا کیوں ہو؟ کہا امو نے مجھے قبول نہیں کیا, شاید میں شہادت کے قابل نہیں ہوں. ام رباب نے جب بچے کا گریہ دیکھا تو کہا, اے قاسم, تمہارے درد کی دوا تمہاری ماں کے پاس ہے. قاسم نے سر اٹھایا اور کہا کیا دوا ہے اما؟ کہا یہ لو خط لے کر جاؤ, تمہارے بابا کا خط ہے, امو کے ہاتھ میں دے دینا اور کہنا کہ بابا کا خط ہے, اسے پڑھ لیں. قاسم دوڑتے ہوئے حسین کے پاس آئے. جیسے ہی حسین نے قاسم کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ قاسم کی آنکھوں میں چمک ہے, حسین سمجھ گئے کہ قاسم کچھ ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ اب حسین سے منع نہ کیا جائے گا. قاسم پہنچے اور خط حسین کے حوالے کیا. حسین نے جو ہی خط کو پڑھا, لکھا تھا من الحسن ابن علی الی الحسین ابن علی. حسین کو ایک مرتبہ مدینہ یاد آ گیا. لکھا تھا اے حسین, جب بابا کربلا کے بارے میں بتاتے, جب نانا یہ کہا کرتے کہ کربلا ہوگی, حسین مارے جائیں گے, اس وقت نہ علی ہوں گے نہ میں, نہ فاطمہ ہوں گی نہ حسن, تو اس وقت میں نے یہ خط لکھا تھا ام فروہ کے حوالے کیا تھا اور اس کو بتایا تھا میں نے تم سے میری تم سے یہ درخواست ہے، حسین میں تو نہیں ہوں، قاسم کربلا میں میری نیت ہے، اسے میری طرف سے قربان کر دینا۔ قاسم جب اذن لینے آئے تو قاسم کو منع نہ کرنا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حسین نے ایک مرتبہ باہوں کو پھیلا دیا، قاسم دوڑتے ہوئے آئے حسین کے گلے لگ گئے۔ مقاتل نے لکھا دونوں چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ حسین کو ایک مرتبہ غش آ گئے۔ حسین نے عباس کو بلایا، بس آخری جملے اور آپ کی زحمت، کہا کہ جاؤ قاسم کو آمادہ کرو۔ عباس قاسم کو لے کر چلے، جو زرہ پہناتے قاسم کے سینے پر نہ آتی، ہر زرہ پہنائی لیکن کوئی قاسم کے نہ آئی، واپس پلٹے امام کی خدمت میں آ کے کہا امام کوئی زرہ قاسم کے نہیں آتی، کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ امامہ لے کے آؤ۔ قاسم کے امامہ پہنایا اور جو کپڑا باقی رہ گیا اسے قاسم کے چہرے پر لپیٹ دیا۔ شیخ جعفر لکھتے ہیں کہ دو وجوہات تھیں کہ قاسم کے چہرے پر اس کپڑے کو لپیٹا، ایک ہی کہ قاسم کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ قاسم ابھی نوجوان تھے، قاسم کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی تھی، چاہتے تھے امام کے دشمن پہچان نہ لے کے ایک کمسن ہے، اگر دلیر ہو گیا تو قاسم کو گھیر لے گا۔ قاسم کو روانہ کیا، قاسم نے جنگ لڑنا شروع کی، پہلے دشمن کو واصل جہنم کیا، دومی سومی چہارومی، قاسم قتل کرتے جاتے آگے بڑھتے جاتے، ایک مرتبہ آواز آئی یہ حسین کا بھتیجا ہے، ایسے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ایک کام کرو۔ شامی پہلوان کو آواز دی گئی، کہا ادھر آؤ قاسم پہ حملہ آور ہو۔ کہاں یہ 13 سال کا نوجوان، کہاں وہ شامی درندہ، تلوار کو نکالتا ہوا آگے بڑھا، ادھر حسین کے لب پر یا علی، ادھر زینب کے لب پر یا علی، قاسم آگے بڑھے، عباس کہہ رہے ہیں یا علی مدد، عباس نے کہا یا علی مدد۔ یہ حملہ آور ہوا، ادھر سے قاسم نے مضبوطی سے تلوار کو تھاما، لا الہ الا اللہ، قاسم نے حملہ کیا اور ایک مرتبہ حملہ کر کے اس شامی کو گھوڑے سے گرا دیا، خیمے سے اللہ اکبر کی صدایں گونجی۔ قاسم چوں ہی آگے بڑھے، ایک مرتبہ آواز دی گئی یہ حسن کا لالے، اسے گھیر لو۔ گھیرا گیا، تیر برسانا شروع کیے گئے، پتھر مارنا شروع کیے، حسین نے دیکھا ایک پتھر قاسم کی زمین پر لگا، ایک سینے پر لگا، قاسم لہو لہان ہونا شروع ہوئے، قاسم کے سر سے لہو جاری ہوا۔ یہ جو شامی درندہ تھا، یہ جو گھوڑے سے گرا تھا، اس نے کہا کہ جب تک حسین کو اس کے بھتیجے کے غم میں نہ رلا دوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ خاموشی سے جھکتا جھکتا آگے بڑھا، نیزہ اٹھایا، قاسم کی پشت پر آیا، اور جو ہی قریب پہنچا نیزے سے قاسم کی پشت پر وار کر دیا۔ اب قاسم سے گھوڑے پر نہ سنبھلا گیا، قاسم گھوڑے سے جو ہی نیچے آئے ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے۔ سنیے گا، حسین دوڑتے ہوئے لشکر کی طرف آئے، ادھر سے عباس دوڑتے ہوئے لشکر کی طرف آئے، جو ہی لشکر نے دیکھا کہ عباس اور حسین آ رہے ہیں، لشکر میں ہلچل مچ گئی، میمنہ کا لشکر میسرے کی طرف، میسرے کا لشکر میمنی کی طرف، ایک مرتبہ قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں، قاسم چلانے لگے امو مدد کو آئے، قاسم پامال ہو گیا۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، عباس دوڑتے ہوئے پہنچے، لشکر بھی پھر کے دور جا چکا، جیسے ہی امام پہنچے گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ دیکھا قاسم کے ٹکڑے میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں، قاسم کے ٹکڑے سمیٹنا شروع کیے، حسین نے ابا کو پہلا دیا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، حسین چوں ہی قاسم کے لاشے پر پہنچے، دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، حسین نے قاسم کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن قاسم کا جسم ڈھل چکا، قاسم کے جسم میں کوئی ہڈی سلامت نہ تھی، قاسم کو اٹھانے کی کوشش کی، قاسم کا جسم نہ اٹھ سکا۔ سنیے گا آخری جملہ، حسین نے قاسم کے سینے کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا، مقاتل لکھتے ہیں
حسین قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر تھا، لیکن قاسم کی ٹانگیں، قاسم کے قدم کربلا کی زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ میں کہوں گا اے امام حسن، آپ چاہتے تھے نا کہ آپ اپنے قاسم کو جوان دیکھیں، آپ اپنے قاسم کو بڑا دیکھیں، آئے کربلا میں آئے، دیکھیں آپ کا قاسم بڑا ہو گیا، قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر لیکن قاسم کے قدم کربلا کی زمین پر۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضاء اللہ و تسلیما لامرہ۔